السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان.
تعلیم یافتہ نوجوان داعش کا بڑا ہدف ہیں پاکستانی فوج کے سربراہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. پاکستان کی طرف سے بارسلونا حملے کی شدید مذمت. حملے میں کسی پاکستانی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں. وزارت خارجہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا.
گورکھپور میڈیکل کالج میں بچوں کی اموات کی تعداد 100 سے اوپر پہنچ گئی. الہ آباد ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں فن لینڈ میں چھرا مارنے کے بڑے واقعات ہوئے ہیں, اور مغربی ساحل شہر ترکو میں جمعے کے روز چھرا مارنے کی ان وارداتوں میں ایک شخص ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج کے سربراہ نے پاکستانی نوجوانوں کو تلقین کی ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں کی طرف سے ہوشیار رہیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے سے صرف نظر کریں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے نوجوانوں کو شدت پسند تنظیموں سے محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان داعش اور اس سے وابستہ شدت پسندوں کا بڑا ہدف ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک تربیتی پروگرام میں شامل نوجوانوں سے خطاب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے فتنہ پھیلانے والے نقطہ نظر سے ہوشیار رہیں. واضح رہے کہ لگ بھگ 3 سال قبل عراق اور شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد داعش نے اپنا اثر بڑھانے کے لیے دنیا بھر میں خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا. پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فوج کے سربراہ کے اس بیان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عسکری قیادت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کی پڑھی لکھی نوجوان نسل کو شدت پسندوں سے خطرہ ہے.
جی, اس جو ان کا بیان ہے اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید جو ہمارے اعلیٰ عسکری اداروں کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ جس کی بنیاد سے انہیں لگتا ہے کہ داعش پاکستان میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے, اور ان کا خاص طور پہ ٹارگٹ جو ہے وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں. اس قسم کے شواہد جو ہیں وہ ہمیں نظر آئے ہیں باقی دنیا کے حصوں میں بھی, خاص طور کے اوپر مسلم ممالک میں, کہ داعش نے کوشش کی ہے بھرتیاں کرنے کی.
عامر رانا کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو شدت پسندی سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کھیلوں اور ثقافتی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے,
کہ آپ ان کی کریٹیو ایکٹیویٹیز, ان کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن, ان کی جو متبادل جو ایکٹیویزم کے ذرائع ہیں, جو ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں, اسپورٹس ہیں, تو وہی زیادہ سے زیادہ اگر ہوں گے کیمپسز کے اندر تو اس میں ایسے گروپوں کے جو اثرات ہیں وہ نسبتاً کم ہو جاتے ہیں.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے چیئرمین شاہی سید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں سائبر جرائم سے متعلق ایک قانون تو ہے, لیکن انتہا پسندی کا پرچار کرنے والوں کے خلاف اس قانون کے مؤثر نفاذ کی ضرورت ہے. پاکستان کی طرف سے اگرچہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملک میں داعش کی منظم موجودگی نہیں, لیکن اس تنظیم سے وابستہ کئی مشتبہ دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں یا تو مارے گئے ہیں یا انہیں گرفتار کیا گیا. ملک میں دہشت گردی کے کئی واقعات کی ذمہ داری بھی داعش یا اس سے جڑی تنظیم لشکر جھنگوی العالمی قبول کرتی رہی ہے. رواں سالی بلوچستان سے اغوا کے بعد چینی جوڑے کو قتل کرنے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
فن لینڈ میں پولیس ان مشتبہ افراد کو تلاش کر رہی ہے جنہوں نے جنوب مغربی ساحل شہر ترکو میں جمعے کے روز بڑے پیمانے پر چھرا مار کر ایک شخص کو ہلاک اور 8 کو زخمی کر دیا. پولیس نے وسطی ترکو میں ایک مشتبہ شخص کو رکنے کا اشارہ کیا, اور جب وہ نہ رکا تو اسے ٹانگ میں گولی مار کر گرفتار کر لیا. چاقو زنی کے اس واقعے کے بعد ہیلسنکی ایئرپورٹ پر اور ٹرین اسٹیشنوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. پولیس نے زخمیوں کی تعداد نہیں بتائی اور حملے کا محرک بھی بیان نہیں کیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے مرکزی چوک میں ان لوگوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی جو دو گاڑیوں کے حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کم از کم 13 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ ان حملوں میں زخمی ہوئے۔ اسپین کے بادشاہ اور وزیراعظم نے بھی بارسلونا کے پلاسا دا کتالونیا اسکوائر میں اس تقریب میں شرکت کی۔ وزیراعظم ماریانا راخوئے نے 3 روز کے سوگ کا اعلان کیا تھا۔ جمعرات کے روز یہ المیہ اس وقت شروع ہوا جب بارسلونا میں لاس ریمبلس بولیوارڈ میں ایک وین راہگیروں پر چڑھ گئی اور 13 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس کے چند گھنٹے بعد اسی طرح کے ایک واقعے میں بارسلونا کے جنوب میں کیمبرج کی سیاحتی رہائش گاہ میں ایک گاڑی پیدل چلنے والوں اور پولیس پر چڑھ گئی۔ پاکستان نے بارسلونا میں اسپین میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزارت خارجہ نے اسپین میں اپنے سفارت خانے سے کہا ہے کہ وہ معلوم کرے کہ اس حملے میں کوئی پاکستانی شہری شکار نہیں ہوا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے اسپین کے شہر بارسلونا میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ جمعے کی صبح جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو بارسلونا میں دہشت گرد حملوں میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اراکین اسمبلی کی طرف سے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کر کے اسپین سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی بارسلونا حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ثقافتوں اور آزادی کے دفاع کے حوالے سے اسپین اور اس کے عوام کی ایک تاریخ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد اپنے حملوں کے ذریعے عوام میں خوف پیدا کرنے کے علاوہ ان کے طرز زندگی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ دہشت گرد اس طرح کی کاروائیوں سے لوگوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی بارسلونا میں دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میڈریڈ میں پاکستانی سفارت خانے اور بارسلونا میں کونسل خانے سے ملنے والی معلومات کے مطابق اب تک اس واقعے میں کسی پاکستانی شہری کے ہلاک یا زخمی ہونے سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ میڈریڈ اور بارسلونا میں پاکستانی سفارتی مشنز میں خصوصی سیل بھی قائم کر دیے گئے ہیں جہاں سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جمعرات کی شب بارسلونا میں پیدل چلنے والے افراد کو گاڑی سے روندنے کے ایک واقعے میں 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گرد تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ادھر اسپین کی پولیس کا کہنا ہے کہ ملک کے ایک دوسرے علاقے میں ایک اور دہشت گرد حملے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 5 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے شہر گورکھپور کے اسپتال میں بچوں کی اموات کا سلسلہ جاری ہے اور تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبائی ہائی کورٹ نے اتر پردیش کی حکومت سے اس بارے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
اتر پردیش کے گورکھپور میں BRD میڈیکل کالج اسپتال میں بچوں کی اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 8 بچوں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اموات کی تعداد 100 سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ یہ معاملہ 11 اگست کو روشنی میں آیا تھا۔ اس وقت تک 5 دنوں کے اندر 63 بچوں کی موت ہو چکی تھی۔ اسپتال مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے بھرا ہوا ہے اور اس وقت بھی وہاں 200 سے زائد بچے انسیفلائٹس یعنی جاپانی بخار کا علاج کروا رہے ہیں۔ اس سانحہ کی گونج پورے ملک میں سنائی دی اور ریاست کی یوگی حکومت پر شدید نکتہ چینی کی گئی۔ اس سانحے کو ملک کے نظام صحت پر ایک داغ کی مانند دیکھا گیا۔ جہاں قومی انسانی حقوق کمیشن نے اس واقعہ پر UP حکومت سے جواب طلب کیا ہے، وہیں الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی تحقیقاتی رپورٹ مانگی ہے۔ چیف جسٹس DB بھوسلے اور جسٹس یشونت ورما کے بینچ نے جمعہ کے روز حادثے کی عدالتی جانچ کا مطالبہ کرنے والی متعدد عرضداشتوں پر سماعت کے دوران ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ اگر کوئی جانچ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تو اس کی رپورٹ کی متعلقہ تفصیلات 29 اگست کو عدالت میں پیش کی جائیں۔ ایڈوکیٹ سنیتا شرما اور دوسروں کی عرضداشتوں میں عدالتی جانچ اور قصورواروں کے خلاف جلد از جلد کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ان ڈاکٹروں پر فرائض سے غفلت برتنے کا الزام عائد کیا گیا ہے جنہوں نے آکسیجن سپلائی کرنے والی کمپنی کے 65 لاکھ روپے کے بقایا جات کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ خیال ہے کہ مذکورہ اموات کی وجہ آکسیجن سپلائی میں رکاوٹ بتائی جا رہی ہے۔ ادھر انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 10 اگست کی شب میں آکسیجن سپلائی میں رکاوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے متعدد بچوں کی موت ہوئی تھی۔ यूपी हुकूमत ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट और उससे बच्चों की मौत की तर्दीद करती रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में बुहरान के लिए अस्पताल की इंतजामिया को मोर्द इल्जाम ठहराया और कहा कि गैस सप्लायर पुष्पा सेल्स के बकाया जात की अदायगी न किए जाने की वजह से उसने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी। एसोसिएशन ने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर राजीव मिश्रा और इंसेफ्लाइटिस वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर कफील खान को भी मोर्द इल्जाम ठहराया। इन दोनों को मुअत्तल कर दिया गया है। कफील खान के बारे में वालदैन और दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने पैसे से मुख्तलिफ मकामात से गैस सिलेंडर खरीदे थे और मुतअद्दिद बच्चों की जान बचाई थी, जिसकी वजह से मकामी सतह पर लोग उन्हें एक हीरो की मानिंद देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी हफ्ते के रोज गोरखपुर का दौरा करेंगे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
تازہ ترین خبروں کے مطابق بارسلونا حملے میں جو افراد ہلاک ہوئے ہیں ان میں ایک امریکی شخص بھی شامل ہے۔ پولیس نے 5 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے جو ان کے مطابق بارودی پیٹیوں سے لیس تھے جو بعد میں جھوٹی ثابت ہوئیں۔ کیمبریج کے حملے میں 6 شہری اور ایک پولیس افسر زخمی ہو گیا۔ بارسلونا کے وین ڈرائیور کی تلاش جاری ہے جبکہ 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جمعے کے روز ایک تیسرے شخص کو بھی گرفتار کیا گیا۔ کتالونیا کی علاقائی پولیس کے ترجمان ہوزے لوئس تیراپیرو کا کہنا تھا۔
سے اکابادو ڈیٹینیندو ا دوس پرسونس ڈورانتے لا تارڈے دیل دیا دی ہوئی ا لاس کے ریلیشنامو۔
وہ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ شام کے وقت 2 افراد کی گرفتاری پر ختم ہوا۔ یہ دونوں مشتبہ طور پر حملے میں یا اس کی تیاری میں ملوث تھے اور ہم اسے آج صبح الکانار میں ہونے والے واقعے سے منسلک کر رہے ہیں جہاں ایک گھر میں دھماکہ ہوا جس میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ دہشت گرد گروپ داعش نے بارسلونا دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکہ نے بارسلونا میں حملے کی دہشت گرد حملہ کہتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور اسپین کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ دہشت گرد گروپ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ اس کے ایک سپاہی نے کیا جبکہ کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی سلا تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
یہ علاقہ دکانوں، ریسٹورانوں اور بارز کی موجودگی کے باعث سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ وین اسی علاقے میں لوگوں پر چڑھ دوڑی۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ وہاں افراتفری مچ گئی۔ مینول عینی شاہد ہیں جنہوں نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا۔
People were scared running all over the place. There were bloody faces. It was terrible.
لوگ خوفزدہ ہو کر چاروں جانب بھاگ رہے تھے، ان کے چہروں پر خون تھا، یہ المناک منظر تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کے ذریعے حملے کی مذمت کی اور امریکی مدد کی پیشکش کی۔ پاناما کے دورے کے موقع پر نائب صدر مائک پینس نے حملے کے لیے انتہا پسند دہشت گردوں کو ذمہ دار قرار دیا۔
But whoever is responsible should know that the United States of America, together with our allies, will find and punish those responsible. تاہم جو بھی ذمہ دار ہے اسے جان لینا چاہیے
کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ذمہ داروں کو تلاش کرے گا اور انہیں سزا دے گا اور انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کو دنیا سے مٹا دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی نیوز 1 پر متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی اور اسپین میں موجود امریکیوں سے کہا کہ وہ اپنے عزیزوں سے رابطہ کر کے انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف امریکی عزم کا اعادہ کیا۔
Terrorists around the world should know the United States and our allies are resolved to fight
دنیا بھر میں دہشت گردوں کو جان لینا چاہیے کہ امریکہ اور ہمارے اتحادیوں نے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم کر رکھا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم ماریانو راہوئے نے بارسلونا کے ساتھ دنیا بھر سے اظہار ہمدردی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ بارسلونا دہشت گردوں کا نشانہ بننے والے دیگر شہروں کی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔
Places like Madrid, Paris, Nice, Brussels, Berlin or London have experienced the same pain and the same
uncertainty. Paris, Nice, Brussels, Berlin اور لندن نے وہی درد اور وہی غیر یقینی برداشت کی جو آج بارسلونا محسوس کر رہا ہے۔ میں انہیں تمام اسپین اور باقی دنیا کی جانب سے محبت، یکجہتی اور قربت کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت ذمہ داروں کو تلاش کرنے کی کوششیں مربوط کرے گی، سیکیورٹی مضبوط بنائے گی اور متاثرہ خاندانوں کی مدد کرے گی۔ انہوں نے دنیا بھر سے بھی کہا کہ وہ دہشت گردی کی عفریت سے جو دنیا میں انصاف، انسانی حقوق اور جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہا ہے، لڑنے کے لیے متحد ہو جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ افغانستان میں 16 برس سے جاری افغان جنگ کے بارے میں نئی حکمت عملی سے متعلق جلد ہی کوئی فیصلہ کرنے والی ہے، مگر کسی نئی حکمت عملی کی منظوری سے پہلے انتظامیہ کہہ چکی ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کے وسیع تر خطے کے بارے میں، جس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہے، اپنے رجحان پر نظر ثانی کرے گی۔ امریکی محکمہ دفاع نے مہینوں پہلے ایک منصوبے کی منظوری دی تھی جس میں افغان فوج کی مدد کے لیے 3,800 اضافی فوجی بھیجنے کا منصوبہ شامل تھا، مگر اب وائٹ ہاؤس کے بعض عہدیدار سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا وسائل میں اضافہ کارگر ہوگا۔ میٹس کہہ چکے ہیں کہ وہ فوجیوں کی تعداد میں رد و بدل تبھی کریں گے جب انتظامیہ افغانستان اور اس کی سرحد کے ساتھ خطے میں کسی مربوط حکمت عملی پر متفق ہو جاتی ہے، جس میں دہشت گرد گروپوں سے پاکستان کے نمٹنے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ تاہم رینڈ کارپوریشن میں جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر جونا بلینک کہتے ہیں کہ انہیں ملنے والی انٹیلیجنس کی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوجیوں کی تعداد میں اضافہ انتظامیہ کا سب سے محبوب متبادل ہے۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ افغانستان میں امریکہ کے امن دخل کے بارے میں حکمت عملی سے متعلق فیصلے کے قریب ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
میٹس جمعے کے روز دیگر اعلی عہدیداروں کے ساتھ میری لینڈ میں کیمپ ڈیوڈ کی صدارتی رہائش گاہ پر صدر کے ساتھ میٹنگ کے دوران افغانستان کے لیے آئندہ لائحہ عمل پر بات چیت کریں گے۔ ملاقات میں نائب صدر اور قومی سلامتی کے دیگر عہدیدار شامل ہوں گے۔ جمعے کی میٹنگ سے پہلے اگرچہ میٹس نے امریکی حکمت عملی کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں بتائی، تاہم انہوں نے کہا
We will meet with the President, Secretary Tillerson and I, and several others on the National Security Team.
ہم صدر سے ملیں گے، میرے ساتھ ٹیلرسن بھی ہوں گے اور نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے متعدد دیگر عہدیدار بھی۔ ہم اس کی مدد سے فیصلے کی جانب پیش قدمی کریں گے۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا، ہم فیصلے کے بہت قریب ہیں اور میرے خیال میں انتہائی مستقبل قریب میں فیصلہ ہو جائے گا۔ متبادل تجاویز میں یہ بھی شامل ہے کہ اس جنگ زدہ ملک میں مزید فوجی بھیجے جائیں یا پھر نجی فوجی کانٹریکٹرز کو اس ملک کی سلامتی کے فرائض سونپ کر تمام فوجی واپس بلا لیے جائیں۔ کئی برس سے امریکہ اور نیٹو کے رکن ممالک کی جانب سے وسیع پیمانے پر امداد کے باوجود افغان فوج اب بھی طالبان کی مزاحمت میں کامیاب نہیں ہوئی، اور حال ہی میں طالبان نے افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے میں پیش قدمی کی ہے۔ امریکی جنرل اس تنازع کو تعطل کا شکار قرار دے رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل جو ڈنفرڈ چین کا دورہ ایک ایسے وقت پر ختم کر رہے ہیں جب جزیرہ نما کوریا پر کشیدگی میں اضافہ متوقع ہے۔ وائس آف امریکہ کی کارلا بیب جنرل ڈنفرڈ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور بیجنگ سے ان کی تازہ رپورٹ کی تفصیل بہجت چلانی کی زبانی۔
جنرل جو ڈنفرڈ نے چین کے صدر شی جن پنگ سے جمعرات کے روز ملاقات کی، جسے انہوں نے چینی لیڈروں کے ساتھ ایک شفاف اور مؤثر انداز میں تبادلہ خیال قرار دیا۔ وہ چین کے 3 روزہ دورے پر تھے۔ جنرل ڈنفرڈ نے چین کے اپنے دورے کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
I think everybody agrees that diplomatic and economic pressure for now is the right approach. And again, everyone believes that the UN Security Council sanctions now must be vigorously enforced.
امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل جو ڈنفرڈ نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ سبھی نے ایک بات پر اتفاق کر لیا کہ اس وقت سفارتی اور اقتصادی دباؤ ہی درست راستہ ہے، اور سبھی کا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کو سختی سے لاگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وسیع تر سیاسی تبادلہ خیال کے لیے ماحول کو سازگار بنایا جا سکے۔ چین میں جنرل ڈنفرڈ کے قیام کے دوران انہوں نے ملک کے ناردرن تھیئٹر کمانڈ پر موجود فوجیوں سے بھی ملاقات کی۔ یہ کمان شمالی کوریا کے ساتھ چین کی 1,400 کلومیٹر لمبی سرحد پر تعینات چینی افواج کی نگرانی کرتی ہے۔ انہوں نے چین کی فوج کے ساتھ ایک نیا مواصلاتی سمجھوتا بھی طے کیا، جس کے تحت نومبر میں اعلی سطح کے مذاکرات ہوں گے اور جس کا مقصد جزیرہ نما کوریا پر کسی جنگ کی صورت میں غلط اندازوں اور تخمینوں کی روک تھام کرنا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے سینکڑوں فوجی پیر کے روس سے مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر رہے ہیں، جس سے یقینی طور پر شمالی کوریا مشتعل ہوگا۔ چین نے تجویز دی تھی کہ امریکہ اور جنوبی کوریا جزیرہ نما کوریا پر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوجی مشقیں نہ کریں، لیکن جنرل ڈنفورڈ نے کہا کہ سالانہ مشقوں پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔
Till or unless North Korea demonstrates a willingness to back down from the path that they're on right now, which is the development of nuclear weapons and ballistic missiles that can threaten Japan.
جنرل جورڈن فورڈ کہتے ہیں کہ جب تک شمالی کوریا درست راستہ اپنانے پر آمادگی کا اظہار نہیں کرتا، جو کہ جوہری ہتھیاروں اور بلسٹک میزائلوں کی پیش رفت کو روکنے کا راستہ ہے، کیونکہ اس سے جاپان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کوریا کو خطرہ ہو سکتا ہے، امریکہ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ چین بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے میں نہ تو یہ سفارش کروں گا اور نہ ہی یہ سفارش کی ہے کہ ہمیں فوجی مشقوں کو مؤخر کرنا چاہیے۔ جنرل ڈنفورڈ کے دورے کا اگلا پڑاؤ جاپان ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ارکان سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں افغانستان میں جنگ کے لیے نئی حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ اس بارے میں اس سوال کے جواب پر کہ کیا وہاں موجود فوجیوں کے لیے نئی پالیسی درکار نہیں، جنرل ڈنفورڈ نے کہا،
I couldn't agree more, and that's why we spent so much time working through this. We're looking at a long-term commitment when decisions are made, and that's what we're weighing is a long-term commitment.
جنرل ڈنفورڈ کہتے ہیں کہ میں اس سے بالکل متفق ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنے کے لیے اتنا وقت لگا۔ ہم فیصلہ کرتے وقت طویل دورانیے کی حکمت عملی بنانے کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اسی بات پر سوچ بچار کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں قریب 16 سال کی جنگ کے بعد اس وقت 8,400 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی امدادی ادارے سیرا لیون کے دارالحکومت میں آنے والے تباہ کن سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے کے بعد بچ جانے والے لاکھوں افراد کی امداد کے لیے تیزی سے پہنچ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر میں ہیضے اور دیگر امراض پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مٹی کے تودے گرنے سے 400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
انٹرنیشنل ریڈ کراس فیڈریشن کا کہنا ہے کہ سیری لیون میں طوفانی بارشوں سے مٹی کے تودے گرے، جس کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے مٹی میں دب گئے اور ہزاروں افراد بے گھر ہوئے۔ ریڈ کراس کے سیکرٹری جنرل الحاج آسی کا کہنا ہے کہ 400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 600 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 روز کے بعد کسی کے زندہ بچ جانے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن بچ جانے والوں کی تلاش جاری رہے گی۔ آسی نے کہا،
Somehow there is hope that some people are missing because maybe they were not around exactly.
ایک امید ہے کہ لاپتہ ہونے والے کچھ افراد زندہ ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک اس جگہ پہ اس وقت موجود نہ ہوں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ان کے خاندان ابھی تک ان کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ خوش قسمت ہوں گے اگر وہ مل جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دور دراز علاقوں میں بے یار و مددگار پڑے ہوں اور ان تک پہنچنا فی الحال مشکل ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں زندہ حالت میں مل جائیں۔ ریڈ کراس نے آئندہ 10 ماہ کے دوران 4,600 افراد کی مدد کے لیے $45 لاکھ کی ہنگامی اپیل کی ہے۔ اس وقت صاف پانی، خوراک، رہنے کے لیے محفوظ جگہ اور متعدی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صفائی ستھرائی کے انتظامات کی شدید ضرورت ہے۔ صحت سے متعلق امور کی عالمی تنظیم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کرسچن لنڈے مائر نے متنبع کیا ہے کہ مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب سے متاثرہ افراد میں ہیضے اور پانی سے پھیلنے والی دیگر بیماریوں کے لگنے کا خطرہ ہے۔ لنڈے مائر کا کہنا تھا،
Flooding has damaged or can damage or cause overflow to sanitation facilities.
سیلاب سے حفظان صحت سے متعلق سہولتوں کو نقصان پہنچا ہے یا ان کو نقصان پہنچنے اور زیر آب آنے کی وجہ سے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کے ہونے کا خطرہ ہے۔ سیلاب کا پانی مچھروں کی افزائش کی بہترین سہولت ہے، جس کی وجہ سے ملیریا یا دیگر متعدی بیماریاں پھیلنے کے شدید امکانات ہو سکتے ہیں۔ لنڈے مائر کا کہنا ہے کہ WHO بچ جانے والے افراد کو طبی سہولتوں کے ساتھ ساتھ نفسیاتی علاج بھی فراہم کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہلاک ہو جانے والوں کی تدفین کے بھی انتظامات ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ 7 افراد پر مشتمل ٹیم سیری لیون روانہ کر رہی ہے، جو وہاں پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لے گی اور امداد میں رابطہ کاری کا کام انجام دے گی۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این چلڈرنز فنڈ حفظان صحت سے متعلق سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہا ہے، جبکہ ورلڈ فوڈ پروگرام ہزاروں متاثرہ افراد کے لیے غذا کی فراہمی کے کام پر لگا ہوا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ نے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اعادہ کیا ہے، جن میں شمالی کوریا کی جانب سے حال ہی میں بین البراعظمی بلیسٹک میزائل یا آئی سی بی ایمز کا اس سال 4 اور 28 جولائی کو اور اس سے پہلے بلیسٹک میزائلوں کا داغا جانا اور سن 2016 میں 2 ایٹمی تجربات شامل ہیں۔ ان کارروائیوں سے علاقے اور دنیا میں امن، سلامتی اور استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس سلسلے میں آسیان کے وزراء خارجہ نے شمالی کوریا پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متفقہ قراردادوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ آسیان کے رکن ملکوں نے جزیرہ نما کوریا کو پرامن انداز میں مکمل طور پر قابل تصدیق اور ہمیشہ کے لیے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی خاطر اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے تحمل سے کام لینے پر زور دیا اور اس جانب توجہ دلائی کہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مکالمے کی خاطر سازگار حالات پیدا کرنا کتنا اہم ہے۔ آسیان نے جزیرہ نما کوریا میں مستقل امن کے قیام کے لیے دونوں کوریاؤں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کی حمایت کی۔ آسیان جزیرہ نما کوریا میں امن اور استحکام میں مدد دینے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزرائے خارجہ نے آسیان علاقائی فورم یا اے آر ایف کے شریک کار کے طور پر شمالی کوریا سے زبردست اپیل کی ہے کہ وہ ایشیا بحر الکاہل کو پائیدار امن، استحکام، دوستی اور خوشحالی کے علاقے کے طور پر برقرار رکھنے کے لیے اے آر ایف کے تصور کو عملی جامہ پہنانے میں مدد دے۔ مینیلا میں تقریر کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس جانب توجہ دلائی کہ اقوام متحدہ کی نئی تعزیرات اور آسیان کا بیان اس بارے میں سخت پیغام ہے کہ شمالی کوریا کو سمجھنا چاہیے کہ مستقبل میں بقیہ بین الاقوامی برادری کی کیا توقعات ہیں۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ امید ہے کہ شمالی کوریا ایک مختلف راستے کا انتخاب کرے گا اور جب صحیح حالات پیدا ہو جائیں تو ہم مل بیٹھ سکتے ہیں اور شمالی کوریا کے مستقبل کے بارے میں مکالمہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ محفوظ محسوس کرے اور اقتصادی طور پر خوشحالی سے ہمکنار ہو سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔